جمعہ 7 اپریل، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ روس نے شام پر امریکی میزائل حملے کو ایک خود مختار ریاست کے خلاف جارحیت قرار دیا ہے، مگر خود امریکہ اس حملے سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ تجزیہ کار نے کہا،
میسج بھی جانا چاہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، واشنگٹن میں اب چینج آ گیا ہے، صدر اوباما کی ان ایکٹیویٹی وہ نہیں رہے گی، اب اس از اے نیو شیریف ان ٹاؤن۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل شام میں امریکی فضائی حملوں کے معاملے پر بحث کے لیے آج ملاقات کر رہی ہے۔ یہ اجلاس امریکی کارروائی کے لیے بین الاقوامی حمایت میں بلائی گئی ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹن برگ کا کہنا ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا معاملہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تفصیل عبید ملک کی زبانی۔
یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے ٹویٹ کیا ہے کہ امریکہ نے وحشیانہ کیمیائی حملوں کے خلاف عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ شام میں باغی گروہوں کی حمایت کرنے والے ممالک ترکی اور سعودی عرب نے امریکی فضائی حملوں کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن شامی حکومت کی حمایت کرنے والے ممالک روس اور ایران نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ واضح رہے کہ شام میں امریکہ نے فضائی اڈے پر میزائل حملے کیے ہیں، جس کے بارے میں امریکہ کا خیال ہے کہ یہاں سے ادلیب میں کیمیائی حملہ کیا گیا۔
سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں مقامی میڈیا کے مطابق ایک گاڑی نے کم از کم 3 افراد کو کچل کر ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ اس واقعے میں متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے عابد حسین۔
یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے کوئین اسٹریٹ پر پیش آیا، جو شہر کا معروف بازار ہے اور جہاں لوگ پیدل چلتے ہیں۔ سویڈن کے وزیر اعظم اسٹیفن لوفوین نے کہا کہ ملک پر حملہ ہوا ہے اور ہر چیز اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دہشت گرد حملہ تھا۔ ایک عینی شاہد کے مطابق وہاں مکمل انتشار کا عالم ہے اور لوگ صدمے کی حالت میں ہیں۔ بی بی سی کے سیکیورٹی نامہ نگار فرینک گارڈنر نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اس کے علاوہ شہر کے ایک اور علاقے میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دی گئی ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ان دونوں واقعات کا آپس میں تعلق ہے یا نہیں۔
پاکستان کے شہر لاہور میں پولیس کے مطابق ایک احمدی ڈاکٹر اشفاق احمد کو نامعلوم حملہ آور نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ 10 دن میں پنجاب میں کسی احمدی فرد کی ہلاکت کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ لاہور سے نامہ نگار عمر دراز۔
پولیس کے مطابق 68 سالہ ڈاکٹر اشفاق احمد اپنی گاڑی میں جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے تھے، جب ہیلمٹ پہنے ایک موٹر سائیکل سوار نے ان کو گولی مار کر قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ ایس پی صدر لاہور رضوان عمر گوندل نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ واقعہ بظاہر ٹارگیٹڈ کلنگ معلوم ہوتا ہے، تاہم اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان سلیم الدین نے بی بی سی کو بتایا کہ ڈاکٹر اشفاق احمد اپنے علاقے میں ان کی جماعت کے عہدیدار بھی تھے اور ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔
سری لنکا میں زہریلا کھانا کھانے سے 3 افراد ہلاک اور کم از کم 120 افراد کی طبیعت خراب ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بدھ کو ضلع امپارا کے ایک گاؤں کی مسجد میں منعقد ایک تقریب میں ہزاروں افراد نے یہ کھانا کھایا۔ جن افراد کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے ان میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ سینکڑوں دیگر افراد بھی معائنے کے لیے اسپتال پہنچے ہیں۔ کولمبو کی تجزیہ گاہ میں اس کھانے کے نمونے تحقیق کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں پولیس گمشدہ بچوں کی فہرست میں سے ایک بچی کی شناخت کی کوشش کر رہی ہے، جو گزشتہ دنوں اتر پردیش کے جنگل سے ملی ہے اور شبہ ہے کہ وہ وہاں بندروں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ تفصیل بتائیں گی شمائلہ جعفری۔
انڈیا اور نیپال کی سرحد کے نزدیک گاؤں کے افراد کو جنگلی جانوروں کے تحفظ کے لیے مختص کیے گئے پارک میں یہ بچی نظر آئی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس بچی کی عمر 8 سے 10 سال کے درمیان ہے اور وہ بات چیت کرنے سے قاصر ہے اور اس کی حرکات و سکنات بندروں سے ملتی جلتی ہیں۔ ڈاکٹروں نے مزید بتایا کہ وہ کافی کمزور اور لاغر تھی، ناخن اور بال بڑے ہوئے تھے اور جسم پر زخم بھی تھے۔ یہ بچی انسانوں کی طرح بات چیت کرنے کے بجائے چیخ مار کر جواب دے رہی تھی اور چوپایوں کی طرح چل رہی تھی۔
تھائی لینڈ میں پولیس کا کہنا ہے کہ وسطی خطے میں 20 سے زیادہ آتش گیر مادے اور بم کے حملے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن بڑے پیمانے پر بجلی کی ترسیل میں کمی یا رکاوٹ آئی ہے۔ یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ تشدد کے ان واقعات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یا اس کا محرک کیا تھا۔ واضح ہے کہ حالیہ ہفتوں میں مسلم اکثریتی جنوبی علاقے میں باغیوں کی طرف سے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ صدر جیکب زوما اپنے عہدے سے حلق ہو جائیں۔ واضح ہے کہ یہ مظاہرے گزشتہ ہفتے مسٹر زوما کی جانب سے ملک کے وزیر خزانہ پروین گارڈن کو ان کے عہدے سے برخاست کیے جانے کے فیصلے کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے نظام شمسی سے باہر زمین کی جسامت کا ایک سیارہ دریافت کیا ہے، جس کی فضا بھی زمین جیسی ہے۔ تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار۔
سائنسدانوں کے مطابق یہ سیارہ کرہ ارض سے تقریباً 1.5 گنا بڑا اور زمین سے تقریباً 39 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ اس سیارے کی سطح پر گیسوں کی ایک موٹی پرت ہے جو پانی یا میتھین گیس پر مشتمل ہے یا پھر ان دونوں کا آمیزہ ہے۔ نظام شمسی سے باہر زمین جیسے کرہ ہوائی پر مبنی اس سیارے پر زندگی کے آثار نہیں پائے جاتے کیونکہ وہاں درجہ حرارت 370 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 40 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 41 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ آج پروگرام کا بڑا موضوع شام پر امریکہ کا میزائل حملہ اور خطے پر اس کے ممکنہ اثرات ہیں، مگر سیربین میں پہلے یہ خبر کہ سویڈن کے دارالحکومت سٹاکہوم میں ایک ٹرک پیدل چلنے والے افراد کو رونتا ہوا ایک بڑے سٹور میں جا گھسا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق اس واقعے میں کم سے کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں ہماری آن لائن ڈیسک پر موجود عابد حسین اس خبر پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جی عابد، اب تک کی کیا اطلاعات موصول ہوئی ہیں؟
جی، واقعہ یہاں سویڈن کے سٹاکہوم کے مقامی وقت کے مطابق 3 بجے دوپہر میں آیا تھا پیش۔ ان کی سب سے بڑی ایک پیڈیسٹرین اسٹریٹ ہے جہاں سے پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص اسٹریٹ، اس کا نام ہے کوئین اسٹریٹ۔ وہاں پہ ایک ٹرک کی لوری جو ہے وہ رونتے ہوئے چلی گئی، ایک بڑے سے بازار میں سٹور میں داخل ہو گئی۔ اس ٹرک کی ملکیت وہ ایک سویڈش بریوری کمپنی ہے۔ ایک سویڈش کمپنی نے بتایا کہ صبح کو ہمارا ٹرک چوری ہوا تھا، یہ وہ ٹرک تھا۔ یہ سویڈن کے وزیر اعظم سٹیفن لوفوین نے بھی اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ملک پر حملہ ہوا ہے اور ہر چیز اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ یہ دہشت گرد واقعہ تھا۔ یہ اس کے علاوہ وہاں پہ جو بی بی سی کے سیکورٹی کے نامہ نگار ہیں فرینک گارڈنر، انہوں نے بھی اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ شہر کے شاید ایک اور علاقے میں بھی فائرنگ کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ دونوں واقعات آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔
اس تفصیل کے لیے عابد حسین آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب آتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ امریکہ نے شام میں باغیوں کے زیر اثر علاقوں میں شامی فوج کی جانب سے مشتبہ کیمیائی حملے کے جواب میں شامی فضائیہ کے ایک اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یہ بالکل واضح ہے کہ امریکی حملے کی تیاری پہلے ہی سے کی گئی تھی۔ ادھر فرانس اور جرمنی نے اس کارروائی کو کیمیائی حملے کا مناسب جواب قرار دیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے شام میں اس سیکیورٹی فورس کو نشانہ بنایا ہے جس کو شامی صدر بشار الاسد خود کمانڈ کرتے ہیں۔ شام پر امریکی حملے کو بعض ممالک نے درست قرار دیا ہے تو بعض نے اس کی مذمت کی ہے۔ صدر بشار الاسد کے حامی روس نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دہشت گردی کے خلاف لڑائی کمزور پڑ سکتی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کہتے ہیں،
یہ ایک خود مختار ملک کے خلاف جارحیت ہے۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ امریکی میزائل حملوں کی تیاری پہلے سے ہی کی گئی تھی۔ یہ بالکل واضح ہے کہ واشنگٹن نے حملوں کا فیصلہ ادلیب کے حملے سے پہلے کیا تھا اور ادلیب کا واقعہ بہانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ روس امریکہ کے ساتھ شام میں فضائی تحفظ کے معاہدے کو معطل کر رہا ہے۔ ادھر برطانوی حکومت کہتی ہے کہ شام پر امریکی میزائلوں سے حملہ ظالمانہ کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کا مناسب جواب ہے۔ جرمنی کی چانسلر اینگلا میرکل اور فرانس کے صدر نے امریکی میزائل حملے کے بارے میں ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس حملے کی ساری ذمہ داری شام کے صدر بشار الاسد پر عائد ہوتی ہے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کہتے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاروائی رد عمل کے طور پر کی گئی ہے اور اقوام متحدہ کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے عالمی سطح پر اس طرح کی مزید کاروائیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ بشار الاسد کے خلاف پابندیوں کو حتمی شکل دی جائے تاکہ حکومت اپنے ہی لوگوں کو کچلنے سے باز رہے۔
ترکی کے نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے، چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خوا چونینگ نے پریس بریفنگ میں کہا،
اب اس امر کی ضرورت ہے کہ حالات کو مزید بگڑنے سے بچایا جائے. ہم کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے مکمل خلاف ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ملک، ادارہ یا انفرادی حیثیت میں کوئی بھی شخص کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کرے.
یورپی کمیشن کی ترجمان کہتی ہیں کہ کمیشن کے صدر یون کلاڈ یونکر کا موقف ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کہتے ہیں کہ وہ اس حملے کی پوری طرح سے حمایت کرتے ہیں، جبکہ ایران نے امریکی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے شدت پسندوں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. امریکہ نے ٹوماہاک کروز میزائلوں سے شام کے ایک فضائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے، جس سے مقامی حکام اور عینی شاہدین کے مطابق فوجی اڈا مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، جبکہ شامی فوج کے مطابق ان حملوں میں 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں.
یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ گلزار. میں نے مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور امریکہ کی ڈیلاور یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر مقتدر خان سے پوچھا کہ شام میں شیرات کے فوجی ہوائی اڈے پر امریکی حملے کا ممکنہ اثر کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، امریکہ کی طرف سے دو اہم وجوہات ہیں اسٹرائک کے. ایک تو یہ کہ یہ جو لانگ ٹرم پرنسپل رہا ہے کہ کیمیکل ویپنز کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف یہ ایڈمنسٹریشن سمجھتی ہے کہ بہت ضروری تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا اس کے بدلے امریکہ کچھ ایکشن لے. یوں سمجھیے کہ سیریا کے لیے سزا تھی کیمیکل ویپنز استعمال کرنے کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میسج بھی جانا چاہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے واشنگٹن میں اب چینج آ گیا ہے، اور سیریا کو تو یہ میسج جا رہی ہے لیکن یہ میسج ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی ہے. صدر ٹرمپ کی اپروول ریٹنگز اتنی گر گئی تھی کہ وہ 35% اپروول ریٹنگز چل رہی تھی ان کی اس ہفتے.
تو ایسے وقت میں جبکہ چینی صدر امریکہ کے دورے پر ہیں اور کچھ دیر پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی جب یہ حکم دیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حملے کا، تو کیا محض ایک اتفاق ہے یا یہ اس موقع کو بھی چنا گیا خاص طور پہ؟
یہ تو وہ کیمیکل اٹیکس کے تقریباً 2 یا 3 دن کے بعد یہ اٹیکس ریسپانس کیا گیا. مطلب یہ چائنیز پریمیئر کی وزٹ کا میری نظر میں تو ایٹ لیسٹ یہ کوئنسیڈنس ہے.
تو ڈاکٹر مختار خان صاحب، ایک ایسی صورتحال میں جبکہ بشار الاسد کی حمایت روس کی طرف سے ہے، مسلسل حمایت ہے، یہاں تک کہ روسی فوجی بھی وہاں پر ہیں اور وہ بھی کارروائیاں کر رہے ہیں، ایسے میں یک طرفہ کارروائی، کیا یہ جو یہ تنازع ہے اس کو ایسکیلیٹ کر سکتی ہے، کشیدگی کو زیادہ بڑھا سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی تک سیکیورٹی کونسل نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور یہ بھی طے نہیں ہوا کہ، کیونکہ اسد حکومت ڈسپیوٹ کرتی ہے کہ انہوں نے یہ کیمیکل اٹیک کیا ہے، ان کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ کیمیائی ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا، اس پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد یہ گیس پھیلی ہے.
جی ہاں، مطلب یہ اٹیک کے بعد بھی رشیا کی طرف سے یہ بیان آیا کہ یہ بالکل انایکسیپٹیبل تھا کیونکہ یہ کیمیکل ویپنز کا استعمال اسد رجیم نے نہیں کیا. لیکن کسی مطلب یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ یہ ثبوت پیش نہیں کیا گیا انٹرنیشنل فورم میں کہ کیمیکل ویپنز کا استعمال کیا گیا، لیکن جو میڈیا نے ایک قسم سے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ڈیلیبریٹ پروکیشن تھا. جو تھیوری استعمال کی جا رہی ہے کہ بشار الاسد نے اس طرح کی ٹیکٹکس پچھلی بار بھی کی تھی، یہ ٹیسٹ کرنے کے امریکہ کتنا کمیٹیڈ ہے اس کی پالیسیز پہ، تو کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیانات دیے تھے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بشار الاسد نے کیمیکل ویپنز کا استعمال کیا. کیونکہ اگر ٹیکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو وہ کیمیکل ویپنز کا استعمال کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ کیمیکل ویپنز کے بجائے وہ 2-4 بیرل بامز اگر ڈراپ کر دیتا سیرین ایئر فورس سے تو وہی نتیجہ ہوتا، 70-80 سیویلینز مارے گئے. لیکن کیمیکل ویپنز کا استعمال کرنا صرف ویسٹرن ملکوں کے خلاف سگنل بھیجنے کا تھا، تو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا کہ اس کی اسٹریٹجک ویلیو تو کچھ نہیں تھی، تو اس کی صرف سمبولک ویلیو ہوگی، اور وہ سمبولک ویلیو یہ تھی کہ دیکھنے کے لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا صدر اوباما کی طرح ریڈ لائن کراس کرنے پر کوئی ریسپانس دیں گے یا نہیں دیں گے.
لیکن اگر آپ ماضی میں دیکھیں، 2003 میں جو اتنا واویلا کیا گیا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا صدام حسین کے خلاف، اور اس کے بھی بعد میں پتہ چلا کہ کوئی شواہد نہیں تھے، کوئی ثبوت نہیں تھا، اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی اور حملہ کر دیا گیا تھا، تو کچھ آپ کو مماثلت لگتی ہے اس وقت میں اور اب یہ جو حملہ کیا گیا ہے شام پر؟
ایک دلچسپ بات یہ نکلی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن نے رشیا پر یہ الزام لگایا کہ رشیا نے جو پرومیس کیا تھا 2013 میں کہ وہ سیریا کے سارے کیمیکل ویپنز کو ڈسٹروائے کرنے کا، وہ نہیں کیا۔ تو امریکہ کا کہنا ہے کہ جو 2013 میں پرومیس کیا گیا تھا کہ سیریا اپنے سارے کیمیکل ویپنز ڈسٹروائے کر دے گا، وہ نہیں کیا گیا۔ لیکن جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ کوئی ایسا مضبوط ثبوت نہیں دیا گیا کہ سیریا نے یہ کیمیکل ویپنز کا استعمال کیا۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی ریبل گروپ نے اس کیمیکل ویپنز کا استعمال کیا تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو سیریا کی طرف سے اٹینشن کم ہو جا رہا تھا۔ پچھلے 5-6 مہینے سے سیریا پبلک کی جو مشکلات ہے، ان کی تکالیف ہے، اس پہ سے توجہ ہٹ کر جو سیرین ریفیوجیز کی وجہ سے جو پالیٹکس چل رہی تھی یورپ میں اور دوسرے ملکوں میں، تو ریفیوجیز اور جو یورپ کے ترکی کے تعلقات، اس پہ زیادہ توجہ تھی انٹرنیشنل میڈیا کی۔ لیکن اب اس اٹیک کے بعد سے اور امریکی جواب کے بعد سے فوکس واقع پھر سے سیریا پہ آ گیا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سیرین ریبل فورسز نے زبردستی خود کیمیکل ویپنز کا استعمال کیا ہو تاکہ اس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا اٹینشن پھر سے حاصل کر لیں۔
یہ تھے مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان۔ اور اب واشنگٹن چلتے ہیں، جہاں سے نامہ‌نگار برجیش اپادھیائے بی بی سی کے اسٹوڈیوز سے ہمارے ساتھ ہیں۔ برجیش، پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا سرکاری طور پر یا میڈیا میں کوئی ایسا اشارہ سامنے آیا ہے کہ امریکہ اس طرح کے اور حملے بھی کرے گا یا کر سکتا ہے؟
دیکھیں عمر، امریکی اہلکاروں کی طرف سے جو سگنلز مل رہے ہیں ان کی مانے تو یہ ایک ون آف، انہوں نے یہ لفظ کا استعمال جو کیا ہے کہ حملہ تھا، جس کا مقصد تھا یہ ظاہر کرنا کہ صدر ٹرمپ ضرورت پڑنے پر مناسب فیصلے لینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس حملے کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ سیریا میں امریکی فوجی پالیسی میں کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اور ایک طرح سے اشارہ یہی تھا کہ مقصد ابھی بھی اسلامک اسٹیٹ کا خاتمہ ہے اور اس لیے وہاں پر امریکی فوج جو کاروائی کر رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ٹیلرسن نے یہ بیان بھی دیا کہ سیریا کے مستقبل میں اسد کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو کل تک سیریائی حکومت میں کسی طرح کی بدلاؤ کی کوششوں سے انکار کرنے والے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آنے جا رہی ہے، یہ ایک طرح سے واضح نہیں ہے، ایک طرح کا کنفیوزنگ سا سگنل ملا ہے ان بیانوں سے۔
اچھا برجیش، صدر ٹرمپ پر پہلے ہی ملک کے اندر خاصی نکتہ چینی کی جا رہی ہے، تنقید کی جا رہی ہے ان کے مختلف اقدامات پر، تو ایسے میں اس حملے کا حکم دینے کا ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟
دیکھیں، کہا جا رہا ہے یہاں کہ ایک تو ٹرمپ نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ روس کے دباؤ میں نہیں ہے، اور گھریلو سیاست میں اسے ایک مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ کانگریس، ایف بی آئی، ہر جگہ اس وقت یہ تفتیش چل رہی ہے کہ ٹرمپ کی انتخابی مہم اور روس کے درمیان کسی طرح کی ساٹھ گاٹھ تھی یا کوئی روس کے شہ پر کچھ کام ہو رہا تھا۔ یہاں پر کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جو کیمیائی ہتھیاروں کی بات ہے اور اس کے حملے کی جو بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو تصویریں سامنے آئی چھوٹے چھوٹے بچوں کی، تو اس سے جو ایک امریکی عوام میں جو ایک ایموشنل جو حالات جو پیدا ہوئے، تو اس موقع کا بھی انہوں نے ایک طرح سے اس موقع کو پہچانتے ہوئے صحیح وقت پر یہ فیصلہ کیا۔ کانگریس میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں ہی کی طرف سے اس فیصلے کا ایک طرح سے خیر مقدم کیا گیا ہے۔ کئی ایسے بھی ہیں جو اس کی مذمت کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ کانگریس سے منظوری لینے کی ضرورت ہے یا اگر آگے ایسی کاروائی ہوتی ہے، تو یہ جسے ہم ایک سیاسی پونجی یا پولیٹیکل کیپٹل کہتے ہیں، اس سے انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ان کے کئی حمایتی ہیں جو اس کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔
برجیش، اب یہ تو ظاہر ہے کہ مخالفت اور حمایت میں جو بیانات آ رہے ہیں امریکہ کے اندر، لیکن یہ بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے قبل روسی صدر ولادیمیر پوتن کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو کیا اب امریکہ روس تعلقات میں بہتری کا کوئی امکان باقی ہے؟
دیکھیں، ابھی اس وقت کافی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تناؤ بڑھا ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں. انتظامیہ کی طرف سے یہ بیان آیا کہ انہوں نے سیریا میں جو روسی اہلکار موجود تھے, فوجی اہلکار, ان کو حملے کی اطلاع دے دی تھی. پوتن یا ماسکو کو کچھ نہیں بتایا تھا. روس کی طرف سے سخت رد عمل آ چکا ہے کہ امریکی فوج کے ساتھ جو انفارمیشن شیئرنگ کی بات ہو رہی تھی, خاص طور پر فضائی حملوں کے دوران ہوتی تھی, اس کو ختم وہ کر رہے ہیں. منگل کو وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن روس کے دورے پر ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ وہاں یہ معاملہ یہ سب سے اہم موضوع ہوگا, اور اندازہ ہے کہ ماسکو کا رخ کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں, اس کا اندازہ اسی ملاقات کے بعد لگے گا. یہ ضرور ہے کہ اس دوران انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کاؤنسل کی ایمرجنسی بیٹھک کی مانگ کی ہے روس نے, لیکن اندازہ یہی لگ رہا ہے کہ اگلے ہفتے تک کچھ تھوڑے سے اور جو حالات ہیں وہ تصویر تھوڑی اور صاف ہوگی.
جی, صورتحال واضح ہوگی. واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. شام پر ٹام ہاک کروز میزائل سے امریکہ کا حملہ آج سربین کا بڑا موضوع تھا. اب دوسرے موضوعات میں پہلے ذکر بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے دورہ بھارت کا. وزیر اعظم شیخ حسینہ آج چار روزہ سرکاری دورے پر دلی پہنچیں تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا. 7 برس میں شیخ حسینہ کا یہ پہلا بھارتی دورہ ہے. اس بارے میں میں نے دلی میں بی بی سی بنگلہ سروس کے نامہ نگار صبح جیوتی گھوش سے پوچھا کہ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے اس دورے کا مقصد کیا ہے.
دیکھیے, وہ 7 سال بعد آ رہی ہے اور بنگلہ دیش کے وزیر اعظم یہ 7 سال میں بہت سارے ریلیشن شپ میں بہت سارے سدھار آئے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی ریلیشن شپ از ایٹ آل ٹائم ہائی ایٹ دا مومنٹ. اب سے مطلب کافی سمے میں اتنے اچھے دوستی کبھی نہیں تھے.
اچھا, یعنی بہت اچھے تعلقات ہیں اس وقت.
بہت اچھے تعلقات ہیں اس وقت, اور پردھان منتری مودی, وزیر اعظم مودی نے خود گیا تھا پروٹوکال توڑ کر ایئرپورٹ میں, دلی ایئرپورٹ میں ان کو ریسیو کرنے کے آج دوپہر میں. تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ کتنا قریبی مانا جاتا ہے بنگلہ دیش کو. اور کوئی 5-star ہوٹل میں نہیں ٹھہر رہی ہے شیخ حسینہ, وہ بھارت کی راشٹرپتی بھون, مطلب راشٹرپتی جدھر رہتے ہیں اسی کی انویٹیشن میں ادھر رہیں گے.
لیکن وہ چاہتی کیا ہیں, کیوں یہ جو 7 سال بعد وہ دورہ کر رہی ہیں, کیوں, کیا مقصد ہے ان کا, کیا آبجیکٹیوز ہیں ان کے اس وزٹ کے؟
دیکھیے, کافی سارے ایگریمنٹ سائن ہوگا اس وزٹ میں, 25 سے بھی زیادہ. اس سے سب سے مہتوپورن مانا جاتا ہے جو ڈیفنس سیکٹر میں جو 2 MOU سائنڈ ہوگا, ایک ڈیفنس کوآپریشن کے لے کر اور ایک بنگلہ دیش بھارت سے جو ڈیفنس اکوپمنٹس خریدنے کے لیے, وہ بھی ایک MOU ہوں گے. تو یہ دونوں کو کافی مہتوپورن مانا جاتا ہے. اس کے ساتھ سول نیوکلیئر سیکٹر میں بھی MOU ہوں گے, مطلب سمجھوتا ہوں گے, مطلب نیوکلیئر انرجی پروڈکشن کے لیے بھارت ان کو ایکسپرٹیز اور ریسرچ ڈیولپمنٹ فیسلٹیز وہ آفر کر رہے, اس بارے میں بھی سمجھوتا ہوں گے. اور ایک مدعا ہے بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ جو تیستا ندی کی پانی کا حصہ کو لے کر, اس بارے میں بھی بنگلہ دیش چاہتے تھے کہ ایک ٹریٹی ہو جائے, ایک چکتی ہو جائے, ایک سمجھوتا ہو جائے. اچھا, لیکن وہ اس بار ہو نہیں پا رہے, یہ بات بھی صاف ہو گیا.
اچھا, یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جو اہم مقاصد ہیں ان کے, جو ان کے سمجھوتے ہوں گے یا جو کوشش کی جا رہی ہے, اس میں دفاع ہے, ڈیفنس ہے, ڈیفنس اکوپمنٹ ہے, اور آپ نے کہا کہ جوہری یا ایٹمی توانائی جو شہری مقاصد کے لیے استعمال ہو. تو یہ جو ایٹمی توانائی ہے شہری مقاصد کے لیے, سول پرپزز کے لیے, یہ ابھی انہوں نے شروع کیا ہے یا پہلے سے اس میں کوئی بات چل رہی تھی, کوئی پروسیس چل رہا تھا پہلے سے؟
دیکھیے, بات تو پہلے سے چل رہا ہے. بنگلہ دیش بہت پہلے روپ پور نام کے ایک جگہ ہے بنگلہ دیش میں, جدھر ایک نیوکلیئر پلانٹ کی پروجیکٹ کو لے کر بہت کافی سال سے, مطلب پچھلے 20-30 سال سے پہلے, 20-30 سال پہلے یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا, لیکن اس میں کچھ کامیابی, زیادہ کامیابی نہیں ہو پائی. لیکن رشیا پچھلے 2-4 سالوں میں رشیا اس میں انٹرسٹ ایکسپریس کیا اور اس کے بعد اس میں کچھ کافی ڈیولپمنٹ ہو گیا. اب اس پوائنٹ پہ بھارت بھی ان میں آنا چاہتے ہیں اور بھارت بھی بولنا چاہتے ہیں روپور پلانٹ میں اور اوورال جو نیوکلیئر, سول نیوکلیئر سیکٹر میں, وہ بھی ان کا ایکسپرٹائز آفر کرنا چاہتے ہیں رشیا کے بعد, وہ بھی اپنا انٹرسٹ دکھا رہے بنگلہ دیش کو اسی سیکٹر میں.
اور یہ جو آپ نے ڈیفنس کا کہا, دفاع, تو کیا بنگلہ دیش کو ایسا کوئی خطرہ ہے کسی سے, کوئی ان کا ایسا علاقے میں کوئی دشمن ہے کیا, کیوں اتنا اس میں انٹرسٹ یا دلچسپی دکھا رہا ہے انڈیا اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے ساتھ؟
یہ खतरा नहीं कह सकते, लेकिन जो ऑब्जर्वर्स का मानना है, दो चार महीने पहले बांग्लादेश चाइना से उनको दो सबमरीन मिला है जो बांग्लादेश नेवी में कमीशन भी किया गया। तो इसके बाद ही इंडिया भी चाहते हैं कि चाइना का पकड़ बांग्लादेश के ऊपर ज्यादा ना हो पाए, ऑब्जर्वर्स का मानना है। उसी के बाद इंडिया ने भी ये डिफेंस डील के लिए इंसिस्ट कर रहे कि उनके जो डिफेंस कोऑपरेशन है उनको अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक मैकेनिज्म में ले आए, फ्रेमवर्क में ले आए, तो उसमें रिलेशनशिप में ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा, स्थितिशीलता आएगा। इस मकसद से इंडिया भी चाहते हैं कि दोनों कंट्री, दोनों देश एक डिफेंस डील में आए, और उसी का रूप हम देख रहे हैं ये जो दो डिफेंस एमओयू साइन होगा उसी में। तो इसमें आप जरूर कह सकते हैं चाइना का जो इफेक्ट है, चाइना का जो सबमरीन ने बांग्लादेश नेवी ने हाल ही में लिया है, उसका असर तो जरूर दिख रहा है।
दिल्ली से ये थे नमनिगार शुभज्योति घोष। सैरबीन अभी जारी है।
अच्छा, तो मजीद क्या लिखते हैं हमारे ये सामने?
लिखते हैं, हम 17 मील का दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता तय करके करीब तरीन डाकखाने तक पहुंचते हैं और आपके नाम अपना खत लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। हमारे इलाके में टेलीविजन और इंटरनेट तो कुजा, बिजली का खंबा भी नजर नहीं आता। बस एक ट्रांजिस्टर के सहारे PBC उर्दू सर्विस से राब्ता कायम है, जिसने हमें सारी दुनिया से जोड़ रखा है।
दरिया पार रहते हो या सहरा पार, शहर में हो या देहात में, गुड़गांव में हो या गुजरात में, खत लिखकर हमसे राब्ता कीजिए और हर इतवार को सैरबीन में आरिफ वकार से अपने खतों के जवाब सुनिए। खत लिखने के लिए हमारा पता है पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद।
और अब खेल की खबरें सबा नाज से।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमें आज 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में मद्दे मुकाबल हैं। वेस्ट इंडीज के कप्तान जैसन होल्डर ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग दी। पाकिस्तानी टीम की कयादत सरफराज अहमद कर रहे हैं। ये बतौर कप्तान सरफराज अहमद की पहली वनडे सीरीज है। पाकिस्तान ने इस मैच में नौजवान लेग स्पिनर शादाब खान को शामिल किया है, जो पहली मरतबा वनडे सीरीज खेल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार बॉलिंग की थी और मैन ऑफ द सीरीज रहे। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में फाटा लीग के नाम मुनक्किद कराए जाने वाले टूर्नामेंट के चंद मैच अब कबायली इलाकों की सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से इस्लामाबाद और पिशावर में मुनक्किद कराए जा रहे हैं। 24 टीमों पर मुश्तमिल इस टूर्नामेंट का एक मैच आज इस्लामाबाद में कराया जाना था, जो बारिश की वजह से ना हो सका। वहां मौजूद फाटा बरियाली नामी टीम के कप्तान वाजिद अली अफरीदी ने बताया,
हमारे मैच परचिनार में थे स्टेडियम में, लेकिन उधर ब्लास्ट हुआ है ना, उसकी वजह से वो मैच पेशावर मुंतकिल हुए। अभी अरबाब न्याज स्टेडियम में उधर भी बारिश थी, उधर ए ग्रुप के मैचेस हो रहे हैं जमरोद में, और हमारा जो दूसरा ग्रुप है वो चेंज हुआ है, उसके मैचेस इधर चेंज हुए इस्लामाबाद नेशनल स्टेडियम पे।
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट क्रिकेट के स्टार स्टीवन ओकीफ पर $20,000 जुर्माना और रवां साल के तमाम डोमेस्टिक मैचेस खेलने पर पाबंदी आयद कर दी है। ओकीफ पर ये पाबंदी शराब के नशे में क्रिकेट के एक फंक्शन में गैर मुनासिब अल्फाज में खिलाड़ियों पर जारहाना तबसरे करने की पादाश में लगाई गई है। बांग्लादेश ने श्रीलंका को कोलंबो में होने वाले दूसरे T20 मैच में 45 रन से शिकस्त देकर 2 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश के कप्तान मुशरफी मुर्तजा का T20 करियर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस मैच में श्रीलंका के बॉलर लसित मलिंगा T20 मैचों में हैट्रिक करने वाले दुनिया के 5वें बॉलर बन गए हैं। टेनिस के डेविस कप में ऑस्ट्रेलिया ने अमरीका पर 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली।
खेलों का हवाला आपने सबाना से सुना। जमीयत उलमाए इस्लाम कयाम से अब तक का सफर। तिब्बती जलावतन रहनुमा दलाई लामा भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर। इसके अलावा हफ्तावार फीचर खेल के मैदान से भी आने को है। यहां प्रोग्राम के निस्फ पर खबरों के खुलासे के साथ शुमाइला खान।
سویڈن کے دارالحکومت سٹاکہولم میں ایک چوری شدہ ٹرک کے ذریعے پیدل چلنے والے کم از کم 3 افراد کو کچل کر ہلاک کر دیا گیا جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں. سویڈن کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بظاہر یہ ایک دہشت گرد حملہ ہے. شام میں امریکی فضائی حملوں کے بعد روس نے امریکی فوج کے ساتھ شام کی فضائی حدود میں حادثاتی ٹکراؤ کو روکنے کا معاہدہ معطل کر دیا ہے. ادھر شام میں امریکی فضائی حملے پر حمایت حاصل کرنے کے لیے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے. پاکستان کے شہر لاہور میں پولیس کے مطابق ایک احمدی ڈاکٹر اشفاق احمد کو نامعلوم حملہ آور نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. سری لنکا میں زہریلا کھانا کھانے سے 3 افراد ہلاک اور کم از کم 120 افراد کی حالت نازک ہے. تھائی لینڈ میں پولیس کا کہنا ہے کہ وسطی خطے میں 20 سے زیادہ آتش گیر مادے اور بم کے حملے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
شمائلہ خان سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں. پاکستان کی اہم مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان آج اپنے قیام کے 100 سال منا رہی ہے. ہندوستان کی تحریک آزادی کے آخری برسوں میں اس جماعت نے جمعیت علماء ہند کے بطن سے جنم لیا تھا. اس سلسلے میں جماعت کی طرف سے آج نوشیرہ کے ازاخیل گراؤنڈ میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر امام کعبہ صالح بن ابراہیم بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں. اس موقع پر نامہ نگار شجاع ملک نے وہاں موجود مدرسے کے بعض طلباء سے بات کی ہے.
اس اجتماع میں امام کعبہ کی امامت میں جمعے کی نماز پڑھائی گئی جس کی خاطر ملک کے مختلف علاقوں سے جمعیت کے کارکنان کو بلایا گیا تھا. سعودی عرب کے وزیر برائے مذہبی امور نے شرکت بھی کی اور دونوں ممالک کے تعلقات کو اجاگر. اجتماع کے پنڈال میں نظر دوڑاتے ہی آپ کو ہزاروں نوجوان نظر آتے تھے اور یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جمعیت کے لیے مدرسوں کا نظام کتنا اہم ہے. میں نے جمعیت کا ایک ایسا کارکن ڈھونڈا جس نے روایتی کارکن کے برعکس مدرسے کے بجائے عام سکول سے تعلیم حاصل کی ہو. سائنس مضامین میں ایف اے کر رہے حذیفہ سے میں نے پوچھا کہ جمعیت کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں, ان کی نظر میں پاکستانی سیاست میں جمعیت کا سب سے اہم کردار کب رہا؟
پاکستانی سیاست میں جمعیت علماء اسلام کی بہت سی خدمات ہیں, جس میں سب سے بڑی خدمت جس کو ہم پہلی نظر میں دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اتحاد و اتفاق کی بات کی ہے.
لیکن اس سوال کا سب سے دلچسپ جواب مجھے 17 سالہ کفایت اللہ نے دیا جو کہ ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں.
جمعیت علماء اسلام کا تو قومی اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں تو بہت سا کردار ہے, لیکن ایک مثال میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں.
سب سے اہم مثال
بتاؤ. اہم مثال ہے کہ وہ حاجی عادل نے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کی سینٹ میں تقریباً, اور اس نے کہا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اسلام کٹ ہوگا, صرف جمہوریہ پاکستان ہوگا. لیکن وقت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھا اور مولانا فضل الرحمان سے میں وہ بل مسترد کر دیا.
مدرسوں کے طلباء کے پیشہ وارانہ مستقبل کے بارے میں میں نے جب حاجی جلیل جان سے پوچھا تو انہوں نے صرف تدریس کا ہی ذکر کیا.
یہ جو طلباء ہیں, مدارس کے طلباء ہیں, جب فارغ ہوتے ہیں تو استاد بن جاتے ہیں, ٹیچر بن جاتے ہیں, پروفیسر بن جاتے ہیں, کالج میں چلے جاتے ہیں. یہ ان کا درجہ جو ہے میں اسلامیات کے برابر ہے. اسلامیات کا لیکچرر بن جاتے ہیں, پروفیسر بن جاتے ہیں, عربی کا لیکچرر بن جاتے ہیں.
مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے ان لاکھوں طلباء کا پیشہ وارانہ مستقبل انہیں کہاں لے کے جاتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن آج یہ سب امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ کر بہت خوش ہے. شجاع ملک, بی بی سی نیوز, ازاخیل.
اور میں نے پاکستان میں مذہبی سیاست کے محقق اور مصنف خورشید احمد ندیم سے پوچھا کہ جمعیت علماء اسلام اب 100 برس بعد کہاں کھڑی ہے اور اب اس کی سیاست کا محور کیا ہوگا.
میرا احساس یہ ہے کہ اب وہ اس اجتماع کے بعد یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑا اعلامیہ وہ جاری کرنے والے ہیں اس اجتماع میں, اور چونکہ آپ کے علم ہے کہ یہاں برصغیر میں اور پاکستان میں خاص طور پہ یہ جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کا تاثر دیوبند سے وابستہ ہے, اس سے ایک اعلان برات اور ایک نئے تعارف کے ساتھ جمعیت علماء اسلام اب سامنے آئے گی. گزشتہ دنوں میں منارٹیز سے متعلق بہت سارے لوگ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے ہیں. ہندو برادری کے لوگ, بشپ آف پاکستان جو ہیں وہ اب جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے, مسیحی برادری کے بہت سارے لوگ. تو اب وہ ایک نئے آہنگ کے ساتھ, ایک نئے تعارف کے ساتھ, نام تو اگر ان کا جمعیت علماء اسلامی ہے اور ان کا پاور بیس ہی وہی ہے, لیکن اس کو ایک قومی جماعت کے طور پر وہ منظم کرنے کی کوشش میں ہیں, اور ان کے بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے لیے نرم گوشہ قائم کیا ہے. ابھی حال ہی میں چند روز پہلے انہوں نے تمام یورپی ممالک کے سفرا کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے, اس کے سامنے انہوں نے جو تقریر کی ہے اس میں کہیں اسلام کا ذکر نہیں ہے اس سینس میں سیاسی نظام کے طور پر، بلکہ وہ قومی ریاست کی بات کر رہے ہیں اور پرامن بقائے باہمی کے اصول پر ساری دنیا کے ساتھ روابط کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے اس کے بعد ہم پاکستان کی سیاست میں جمعیت علماء اسلام کا ایک نیا چہرہ دیکھیں گے، ایک نیا تعارف دیکھیں گے۔
تو کہ جمعیت العلماء ہند جب قائم ہوئی تھی آج سے 100 برس قبل، اس کے مقاصد کیا تھے اور کن لوگوں نے قائم کی تھی؟
دیوبند سے وابستہ لوگوں کی جدوجہد کا یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، دوسرے مرحلے میں اسی تحریک سے وابستہ لوگوں نے مسلح جدوجہد کے ذریعے تغدو کی، جس کا جو بڑے بڑے مراحل اور بڑے بڑے سنگھائے میل ہیں اس میں شاملی تحریک اور اس کے بعد ریشمی رومال کی تحریک شامل ہے۔ ریشمی رومال کی تحریک شیخ الہند مولانا محمود حسن کی سربراہی میں اٹھی تھی، لیکن جب یہ مسلح جدوجہد ناکام ہوئی اور مالٹا میں ان کو 3 سال اسیری میں گزارنے پڑے، تو ان کی واپسی کے بعد پھر یہ تیسرا مرحلہ تھا دیوبند سے وابستہ لوگوں کی جدوجہد کا، کہ جب انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہمیں آئینی اور قانونی اور سیاسی طریقے سے آزادی کی جدوجہد کرنی ہے۔ چنانچہ 1919 میں مفتی کفایت اللہ صاحب جیسے لوگوں نے یہ سوچا کہ اب یہ مسلح جدوجہد کا راستہ ہے اس کو طے کر دینا چاہیے، اور پھر جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا۔ ابتدا میں یہ جماعت صرف دیوبند سے وابستہ لوگوں کی جماعت نہیں تھی، اگرچہ انیشیٹو انہی کا تھا، لیکن دیگر فرنگی محل اور دیگر جو بڑے ہندوستان کے علمی مراکز سے ان سے وابستہ لوگ بھی ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ تو جمعیت علماء ہند بعد میں گریجولی ایسا ہوا کہ دیوبند سے وابستہ لوگوں کی ہی جماعت بنتی چلی گئی۔ انہوں نے سارے عرصے کے دوران میں کانگریس کے ساتھ مل کے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کی، اور یہ سراسر سیاسی اور آئینی جدوجہد تھی۔ یہ جدوجہد کم و پیش پاکستان بننے تک جاری رہی۔ اس کے بعد جب ایک فیصلہ کن مرحلہ آیا ہندوستان کی تاریخ میں، تو اس پہ جمعیت علماء ہند سے وابستہ لوگوں میں پھر 2 نقطۂ نظر پیدا ہوئے۔ ایک وہ رائے تھی کہ جو یہ سمجھتی تھی کہ کانگریس کے ساتھ مل کر جدوجہد آزادی کرنی چاہیے، اور ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے تہذیبی اور مذہبی مقاصد کے اصول کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ دوسرا طبقہ تھا جس دو تحریک پاکستان کا حامی تھا، جس میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور اس سے پہلے مولانا اشرف علی تھانوی اور یہ لوگ شامل تھے۔ انہوں نے جمعیت علماء اسلام بنائی، جمعیت علماء ہند سے الگ ہو کر، اور پھر انہوں نے تحریک پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ اگرچہ جماعت اسی نام سے کام کرتی رہی، جمعیت علماء اسلام کے نام سے، لیکن مولانا فضل الرحمان اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرتے ہیں جمعیت علماء ہند کے اس پس منظر سے، اور خاص طور پہ ان لوگوں سے جو متحدہ ہندوستان کی جدوجہد میں شریک تھے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ دیوبند اصل میں کوئی مذہبی مسلک نہیں بلکہ ایک سیاسی مسلک ہے، اور اس کا بنیادی کام جدوجہد آزادی اور لوگوں کے حقوق کی جنگ کرنا ہے۔ اور اب جو گفتگو مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں وہ دراصل ایک قومی ریاست کی بات کرتے ہیں، مذہبی ریاست کی بات نہیں کی۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل میں تسلسل ہے جمعیت علماء ہند کی جدوجہد کا، جس کا محض ایک پڑاؤ وہ تھا جب انہوں نے کانگریس کے ساتھ مل کے متحدہ ہندوستان کی جدوجہد کی تھی۔ دراصل یہ ایک سیاسی مسلک ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی رائے بھی بدلتا ہے، اپنا موقف بھی بدلتا ہے، اور حکمت عملی بھی بدلتا ہے۔ اور جمعیت علماء اسلام سے جس کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ اسی کا تسلسل ہے۔
اچھا خورشید احمد ندیم صاحب، یہ تو آپ نے جو اس کی تاریخ بیان کی، اس کے قیام کی، وہ اپنی جگہ، قیام پاکستان کے بعد جمعیت العلماء اسلام جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس نے اپنا نام رکھا، اور اس کے بعد اس کا پاکستان میں سیاسی میدان میں کردار کیا رہا ہے؟ کیونکہ کوئی بہت زیادہ ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ بہت زیادہ مؤثر رہے ہوں۔
آپ نے صحیح کہا، یہ 1970 کی دہائی سے پہلے تو بہت عام نہیں ہے، زیادہ تر ان کا کام مدارس کا قیام۔ تو ایک تو رول آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، جیسے قرارداد مقاصد کی منظوری ہے، لیکن عوامی سیاست میں کوئی بہت متحرک نہیں رہے، سوائے 1970 کی دہائی میں جب نیب اس وقت تھی، اس کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک الائنس کیا اور بلوچستان میں حکومت بنائی اور مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ بنے۔ تو اس کے بعد سے پھر وہ متحرک ہوئے قومی سیاست میں۔ پھر 1977 میں جب پاکستان قومی اتحاد بنا تو مفتی محمود صاحب اس کے صدر بنے، بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک نظام مصطفیٰ پھر اٹھی الیکشن کے دھاندلی کے الزام کے پس منظر میں، تو اس میں پھر وہ ایکٹیو ہوئے اور ضیاء الحق صاحب کے دور تک ایکٹیو رہے۔ پھر ان کا انتقال ہوا تو مولانا فضل الرحمان کے دور میں یہ دوبارہ سے متحرک ہوئے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت بہت سارے فیکشنز جمعیت علماء اسلام کے پاکستان میں متحرک ہیں، جن میں مولانا سمیع الحق صاحب کا بھی ہے، مولانا اجمل قادری کا بھی ہے, کچھ اور لوگ بھی ہیں جو جمعیت علماء اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان زیادہ متحرک, جنہوں نے ایم آر ڈی کی تحریک میں وہ شریک ہوئے جو الگ کے مارشل لاء کے خلاف جدوجہد کی, اور ان کا عمومی رول یہ تھا کہ وہ جمہوری قوتوں کے ساتھ وہ رہے, اور پھر آپ کے علم ہے کہ کیسے مجلس سے عمل انہوں نے بنائی اور صوبہ سرحد میں حکومت بھی بنائی.
اچھا یہ بھی تو دیکھنے میں آیا کہ جب سے انہوں نے قیادت سنبھالی ہے جمعیت العلماء اسلام کی مولانا فضل الرحمان نے, تو وہ حکومت میں ہی ہمیں نظر آتے ہیں, بینظیر کے ساتھ بھی رہے, زرداری کے ساتھ بھی رہے, نواز شریف کے ساتھ بھی رہے, اور حکومتیں آئیں, تو ان کا کوئی نہ کوئی ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی حکومت میں ان کا حصہ ضرور ایک کردار ہوتا ہے.
انہوں نے اپنے لارجر دین سائز حصہ لیا ہے سیاست میں اور اقتدار میں وہ شریک رہے ہیں. ان کے آپ کے علم ہے کہ پختون بیلٹ میں, خاص طور پر بلوچستان کے اور کے پی کے اندر ان کا ایک بیلٹ ہے جس میں ان کا ایک پاکٹ ہے, ووٹ بینک ہے, جس میں وہ اپنی نشستیں ہر صورت میں نکالتے ہیں. بلوچستان کی بڑی پارٹیز میں وہ شمار ہوتے ہیں, اور دیوبند کو جو سیاسی پلیٹ فارم انہوں نے مسلک کے دیوبند کے لوگوں کو فراہم کیا, اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مذہب کے نام پر سیاست کرنا بہت آسان ہے, تو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ان کو ساتھ ملا کے رکھتی ہیں اس لیے کہ مذہبی طبقہ ان کے خلاف زیادہ متحرک نہ ہو. اور اس میں میرا خیال ہے کہ وہ بھی کامیاب رہے ہیں کہ انہوں نے لارجر دین سائز اپنا حصہ لیا, پولیٹکس میں اپنا حصہ وصول کیا, اقتدار میں وہ شریک رہے. لیکن ایک خوبی ان کی بہرحال میرا خیال ماننی چاہیے کہ انہوں نے جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا بالعموم.
یہ تھے پاکستان میں مذہبی سیاست کے محقق خورشید احمد ندیم. آج لاہور میں جماعت احمدیہ کے ویٹرنری ڈاکٹر اشفاق احمد کو قتل کر دیا گیا. گزشتہ 10 روز میں یہ دوسرے احمدی شہری ہیں جنہیں قتل کیا گیا ہے. لاہور سے نامہ نگار عمر دراز.
یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز سے ریٹائرڈ 68 سالہ ڈاکٹر اشفاق احمد کو ایک نامعلوم حملہ آور نے گولی مار کر قتل کر دیا. پولیس کے مطابق ڈاکٹر اشفاق پر اس وقت حملہ کیا گیا جب ان کی گاڑی سبزہ زار روڈ پر ٹریفک میں پھنس گئی. ایس پی صدر لاہور رضوان عمر گوندل نے بی بی سی کو بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق موٹر سائیکل سوار حملہ آور ممکنہ طور پر ڈاکٹر اشفاق کی گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا. ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اشفاق کو بظاہر ہدف بنا کر قتل کیا گیا, تاہم اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں. ڈاکٹر اشفاق کا پوتا اور ایک دوست بھی سانحے کے وقت گاڑی میں موجود تھے, تاہم وہ محفوظ رہے. پولیس کے مطابق ڈاکٹر اشفاق کو ایک ہی گولی ماری گئی جس سے وہ موقع ہی پر ہلاک ہو گئے. ان کے پوتے نے پولیس کو بتایا کہ چہرہ چھپانے کے لیے حملہ آور نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان سلیم الدین نے ڈاکٹر اشفاق کے قتل کی مذمت کی. ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اشفاق ایک عرصے سے لاہور کے اس علاقے میں مقیم تھے اور ان کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں تھی.
کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی ان کی, بالکل کوئی. وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے, ذاتی دشمنی ان کی کیا ہو سکتی تھی کسی سے؟ کوئی ان کی اولاد نہیں تھی, ایک لے پالک بیٹا تھا, وہ باہر تھا, اور یہاں وہ ان کے بچوں کے ساتھ, ان کے بچے یہاں تھے, کچھ وہ کہہ رہے تھے لاہور میں. گزشتہ ایک عرصے سے کافی زیادہ کمپین ہمارے خلاف نفرت انگیز چل رہی ہے.
ڈاکٹر اشفاق گزشتہ 10 دنوں میں پاکستان میں قتل ہونے والے دوسرے احمدی ہیں. اس سے قبل 30 مارچ کو ننکانہ صاحب میں ایک حملہ آور نے ایک مقامی احمدیہ لیڈر اور وکیل ملک سلیم لطیف کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. ملک سلیم لطیف نوبیل انعام یافتہ پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے کزن اور ننکانہ صاحب میں جماعت احمدیہ کے صدر تھے. عمر دراز, بی بی سی نیوز, لاہور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے 2 اضلاع آواران اور کیچ میں تشدد کے واقعات میں ایک ٹیچر سمیت 3 افراد ہلاک, جبکہ 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ.
آواران میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق ٹیچر کی ہلاکت کا واقعہ مشقے میں پیش آیا. ان ذرائع نے بتایا کہ مشقے کے علاقے نوکجو میں نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا, جس کے نتیجے میں ایک ٹیچر ہلاک ہوا جن کی شناخت نذیر احمد کے نام سے ہوئی ہے. انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ دوسرا حملہ مشقے کے علاقے کندڑی میں کیا گیا. ذرائع کے مطابق اس علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے گھر پر حملہ کیا, جس کے نتیجے میں گھر کا سربراہ اور ان کا بیٹا ہلاک ہوا, جبکہ 2 خواتین زخمی بھی ہوئی. ان دونوں واقعات کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے. مردم شماری کی ٹیم سے منسلک ایک اہلکار پر حملے کا واقعہ ضلع کیچ کے علاقے مند میں پیش آیا. انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ اس حملے میں صرف ایک سیکورٹی اہلکار زخمی ہوا. اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. مقامی میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق یہ بارودی سرنگ کا حملہ تھا, تاہم انتظامیہ کے ذرائع نے بارودی سرنگ کے حملے کی تصدیق نہیں کی. چند روز قبل اس ضلع سے مردم شماری سے منسلک ایک ٹیچر کو بھی اغوا کیا گیا تھا. ضلع کیچ اور آواران کا شمار بلوچستان کے ان اضلاع میں ہوتا ہے جہاں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں. ان دونوں اضلاع میں انتہائی سخت سیکورٹی میں مردم شماری کے پہلے مرحلے کا دوسرا فیز جاری ہے. دونوں اضلاع میں مردم شماری کی ٹیمیں انتہائی کم ہیں. تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے تمام اضلاع میں مردم شماری کا عمل مکمل کیا جائے گا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور اب ایک مرتبہ پھر بھارت کا ذکر، جہاں تبت کے جلاوطن روحانی پیشوا دلائی لامہ ان دنوں بھارتی ریاست اروناچل پردیش کے دورے پر ہیں. چین اروناچل پردیش کو متنازع علاقہ تصور کرتا ہے اور اسی لیے اس نے دلائی لامہ کے اس دورے پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے. دوسری جانب بھارت نے ان کے اس دورے کو سرکاری رنگ دے کر چین کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرنے کا اشارہ دیا ہے. دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
اروناچل پردیش میں دلائی لامہ کا روایتی طریقے سے زبردست استقبال کیا گیا. ریاست میں ان کے ہزاروں عقیدت مند ہیں. انہوں نے اروناچل پہنچنے پر کہا کہ ان کے دورے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے.
My visit purely spiritual, nothing politics. So I wish one Chinese official...
دلائی لامہ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ دورہ خالصتاً مذہبی نوعیت کا ہے. کوئی بھی آ کر دیکھ سکتا ہے کہ اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. یہ 100% غیر سیاسی ہے. دلائی لامہ ریاست کا پہلے بھی کئی بار دورہ کر چکے ہیں، لیکن اس بار حکومت نے داخلی امور کے جونیئر وزیر کو ان کے ساتھ بھیج کر اسے سرکاری رنگ دے دیا ہے. دورے سے قبل صدر مملکت نے ان سے ملاقات کی تھی اور اروناچل میں وہ ریاستی حکومت کے مہمان ہیں. چین نے الزام لگایا ہے کہ بھارت دلائی لامہ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چنینگ کہہ رہی تھیں کہ دلائی لامہ کے دورے سے بھارت اور چین کے باہمی تعلقات کو نقصان پہنچے گا. یہ بھارت کے لیے اچھا نہیں ہوگا. چین اپنی علاقائی سالمیت اور جائز حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائے گا. بھارت نے چین کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے دلائی لامہ کے دورے کو مکمل طور پر مذہبی نوعیت کا قرار دیا ہے. داخلی امور کے وزیر مملکت کرن رجیجو نے ایک بیان میں کہا کہ چین بھارت کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دے. چینی مطالعے کی پروفیسر ڈاکٹر الکا آچاریہ کا خیال ہے کہ بھارت کے موقف میں کچھ عرصے سے سختی آ رہی ہے.
تین مدے جو اٹھے ہیں پچھلے سال میں، ایک تو مسعود اظہر کا ہوا ہے، ایک وہ این ایس جی کا ہوا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سی پی ای سی میں جو چائنا جو کر رہا ہے. ان سب سے بھارت نے یہ سوچا ہے کہ ہم بھی اینٹ کا جواب پتھر میں دیں، کیونکہ اگر ہماری سمپربھوتا کا آپ آدر نہیں کریں گے تو ہم آپ کی کیوں کریں. اس طرح سے ایک ٹٹ فار ٹیٹ چلا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کانٹیکسٹ ہے پورا.
بھارت اور چین کے درمیان بہت پرانا سرحدی تنازع ہے، تو کیا بھارت چین سے کسی ٹکراؤ کے راستے پر ہے؟ ڈاکٹر الکا کہتی ہیں
شاید بھارت اپنی طرف سے اپنے پوزیشن یہ صاف کرنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے بھی کنسرنز ہیں جس طرح سے آپ کے کنسرنز ہیں، اور جس طرح سے آپ کو سوورنٹی کا ایک ایشو ہے ہم کو بھی سوورنٹی کا ایشو ہے. وہاں اس لیول پہ یہ ایکویویلنس ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اوور آل آئی ڈونٹ تھنک کہ انڈیا از انٹرسٹڈ ان ٹیکنگ آن چائنا ایٹ دس پوائنٹ، بیکاز ہمارا ایجنڈا، ہمارے آبجیکٹیوز، پرائیورٹیز بہت الگ ہیں.
حالیہ مہینوں میں چین کئی بین الاقوامی پلیٹ فارموں پر بھارت کی مخالفت کرتا رہا ہے. مبصرین کا خیال ہے کہ بھارت نے جو یہ بدلی ہوئی پوزیشن اختیار کی ہے اور چین کی طرف سے جس طرح کے سخت بیانات آئے ہیں، ان سے دونوں ملکوں کے تعلقات آنے والے دنوں میں اور بھی تلخ ہوں گے. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
اور اب کھیلوں کا ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے. ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور کی ہے.
I'm happy. جو بھی جو کچھ بھی ہے،
نہ صرف اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے گا، میرے خیال میں مصباح الحق کو بہت زیادہ مس بھی کیا جائے گا.
بیٹنگ اور بڑے نام وہ ویسٹ انڈیز کے پاس نہیں ہے. او ڈی آئی ٹیم میں
کوہلی ویسے مشہور ہو بھی ہے، لیکن میں ہر بال پہ کام کر رہا ہوں.
مصباح الحق الوداع، لیکن انہیں کیسے یاد رکھا جائے گا؟ ورلڈ کپ میں براہ راست شرکت، سرفراز احمد کے لیے سخت چیلنج، اور شاداب خان کی گگلی جو سب کو نچائے. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستانی کرکٹ ٹیم ٹی ٹوینٹی سیریز جیتنے کے بعد آج ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ون ڈے میں مد مقابل ہے، لیکن اس وقت پاکستانی کرکٹ کی سب سے بڑی خبر ظاہر مصباح الحق کی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ ہے، جو گزشتہ روز یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے بعد وہ بین الاقوامی کرکٹ کو خیر باد کہہ دیں گے۔ مصباح الحق کو سب ایک ایسے کپتان کے طور پر یاد رکھیں گے جس نے اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کے بعد بکھری ہوئی اور دنیا بھر کی نظروں میں مشکوک دیکھی جانے والی پاکستانی کرکٹ ٹیم کا امیج بحال کرنے کی ایسی ٹھانی کہ اپنے طرز عمل اور کھیل دونوں سے دوسرے کرکٹرز کے لیے بھی مثال قائم کی، اور پھر یہی بکھری ہوئی ٹیم ایک ایسا یونٹ بن گئی جس نے عالمی نمبر ایک رینکنگ کی شکل میں ٹیسٹ کرکٹ کے سب سے بلند مقام کو چھو لیا۔ مصباح الحق کو اپنے کریئر میں بعض سابق کرکٹرز کی زبردست تنقید کا بھی سامنا رہا، جو تنقید کرتے وقت ذاتیات کی حد بھی پار کر گئے، لیکن مصباح الحق نے ہمیشہ اس کا جواب اپنی پرفارمنس سے دیا۔ مصباح الحق تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں اپنے کریئر میں مشکلات کا بھی سامنا رہا، لیکن مجموعی طور پر وہ اپنے کریئر سے مطمئن ہیں۔
مشکل ٹائم بڑے آئے، ٹیم سے باہر رہا، بیڈ پرفارمنسز بھی ہوئی، آئیڈیا سینریوز دیکھتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو نہیں ملتے، تو میرے خیال میں جو آپ کے سامنے جو آپ اچیو کرتے ہیں، جو آپ کے سامنے جو آپ کو حاصل ہوتا ہے، اسی پہ آپ خوش ہوتے ہیں، اور آئی ایم ہیپی جو کچھ بھی ہے۔
سابق ٹیسٹ کرکٹر وقار یونس دو مرتبہ پاکستانی ٹیم کے کوچ بنے، اور دونوں مرتبہ انہیں کپتان مصباح الحق کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے وقار یونس سے ویسٹ انڈیز رابطہ کر کے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کے بعد مصباح کپتان بنے تھے، اس وقت آپ کوچ تھے، تو ٹیم کی ساکھ بحال کرنا آپ دونوں کے لیے کتنا چیلنجنگ تھا، اور ان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟
2010 کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم بہت مشکلات سے گزر رہی تھی، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ بہت اچھا فیصلہ تھا مصباح الحق کو کپتان بنانے کا۔ بہت سارے کرٹیسزم بھی مصباح نے اپنے کیریئر میں برداشت کیے، بڑے بڑے حوصلے سے ان کو ایکسیپٹ کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 2010 میں میں بھی اس ٹیم کا حصہ تھا جس کو مصباح نے اور میں نے ہم دونوں نے ایک پلان کے تحت اس کو چلایا 2 سال کے لیے، اور ہم نے بڑی فتوحات حاصل کی۔ سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ٹیم کو سٹیبلائز کیا جائے، تو ٹیم کو پہلے سٹیبلائز کیا، نئے لڑکوں کو کچھ کو لایا گیا جن میں اظہر علی، اسد شفیق، بہت سارے، جنید خان، بہت سارے نام ہیں ایسے جو کہ اس دور میں ان کو انڈلج کیا گیا۔ مشکل حالات تھے، لیکن پاکستان نے بہت ساری فتوحات، ان دبئی، شارجہ، اوورسیز بھی ہم لوگ اتنا برا نہیں کھیلے، تو آئی تھنک میری کیمسٹری بڑی اچھی تھی مصباح کے ساتھ، اور میں ہمیشہ مصباح کو ایز اے کیپٹن، ایز اے کوچ کیپٹن جب ہم بات کریں گے تو میں ہمیشہ اس کو ایز اے کوچ سراہوں گا، اور ان کی ڈیو رسپیکٹ دوں گا، اور بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ جب وہ کپتان تھا آئی ہیپن ٹو بی دا کوچ۔
وقار یونس سے میرا اگلا سوال تھا کہ مصباح الحق کو پاکستانی کرکٹ کی تاریخ میں کس طرح یاد رکھا جائے گا؟
مصباح الحق کو نہ صرف اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے گا، میرے خیال میں مصباح الحق کو بہت زیادہ مس بھی کیا جائے گا، کیونکہ جس طرح کا سٹیبلٹی، جس طرح کی پاکستان کو 2010 کے بعد ایک سٹیبل انسان ایز اے کیپٹن چاہیے تھا، آئی تھنک وہ مصباح کی صورت میں ہی ملا، اور اس طرح کا کپتان اب آگے ملنا، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑے گی پاکستان کرکٹ بورڈ کو۔
مصباح کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کا کپتان کون ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الحال کرکٹ بورڈ اور دوسرے ماہرین سرفراز احمد کو یہ ذمہ داری سونپنے کی باتیں کر رہے ہیں، جو T20 کے بعد اب ون ڈے کے کپتان بھی بن چکے ہیں، اور ویسٹ انڈیز کے خلاف آج سے شروع ہونے والی سیریز بحیثیت کپتان سرفراز کی پہلی ون ڈے سیریز بھی ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے کی طرح اس بار بھی سابق ٹیسٹ کرکٹر باذید خان کو تجزیے کے لیے زحمت دی، جو ان دنوں کامنٹری کے سلسلے میں ویسٹ انڈیز میں ہیں۔ میرا باذید خان سے پہلا سوال تھا کہ T20 سیریز میں سرفراز احمد کی کپتانی آپ کو کیسی لگی، اور ان کی کپتانی کی خوبی اور خامی کیا ہے؟
پازیٹو تو یہی ہے کہ وہ جس طرح سے کلب کے میچ میں کپتانی کرتے ہیں یا PSL کے میچ میں کپتانی کرتے ہیں، وہی انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں لے کے چلا ہے۔ جو ان کی اسٹریٹجی وہاں ہوتی ہے، वही इधर भी उन्होंने रखी है। अगर हम नेगेटिव अगर सेंस में जाएं तो एक जिस मैच में इवन लुइस ने काफी ज्यादा पाकिस्तान पे अटैक किया और 90 रन बनाए, उसमें स्ट्रेटजी चेंज नहीं की गई, तो मेरे ख्याल वो अभी तक शायद आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप करें कप्तानी में डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाना, एक जो उनका सेट प्लान है उसके मुताबिक वो चलते हैं और वो कामयाब रहा है और स्पिनर्स को खासकर वो बहुत अच्छा यूज करते हैं। सिर्फ उस मैच में यूं लगा कि जब वो इवन लुइस ने प्रेशर पाकिस्तान पे डाला और वो जब हिटिंग करना शुरू हुए तो पाकिस्तान के बॉलर्स या उनकी स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं आई और उसको वो पकड़ ना सके और प्लान बी नहीं अपनाया जिससे कि इवन लुइस के स्ट्राइकिंग पावर को कम किया जा सके।
बाजिद खान से मैंने पूछा कि कहा जा रहा है कि वेस्ट इंडीज की वनडे टीम T20 से भी ज्यादा कमजोर है, तो क्या वाकई ऐसा ही है?
वेस्ट इंडीज के काफी प्लेयर IPL में चले गए हैं, थोड़ी सी मेरे ख्याल वनडे टीम वीक तो जरूर हुई है। अगर बड़े नाम देखे जाएं, शायद बॉलिंग कुछ फास्ट बॉलिंग शायद कुछ बेहतर हुई हो, शानन गैब्रियल आए और जाली जोसेफ आए, ये तीन होल्डर के साथ शायद फास्ट बॉलिंग बेहतर हुई हो, लेकिन बैटिंग और बड़े नाम वो वेस्ट इंडीज के पास नहीं है। ODI टीम में इतनी को खास एक्सपीरियंस भी नहीं नजर आता क्योंकि इनका बोर्ड अभी तक वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर सका, तो इनके जो मेजर प्लेयर्स हैं वो वेस्ट इंडीज की ODI टीम में नहीं खेलते।
बाजिद खान से मेरा आखिरी सवाल सीरीज के स्पॉन्सर्स के बारे में था कि ये सीरीज वेस्ट इंडीज की है लेकिन स्टेडियम में पाकिस्तानी स्पॉन्सर्स की तस्वीर देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की सीरीज है, क्या वेस्ट इंडीज में क्रिकेट और क्रिकेट स्पॉन्सरशिप अब खत्म समझी जाए?
हाँ, बड़ा अजीब बात है कि जी यहाँ पे आके भी पाकिस्तान के स्पॉन्सर्स ने ही ये सीरीज स्पॉन्सर की है और आप देखें कि मैचेस भी उसी टाइम हो रहे हैं ताकि पाकिस्तान को केटर किया जाए। इससे पता लगता है कि कोई इतने अच्छे हालात नहीं है वेस्ट इंडीज क्रिकेट के, वेस्ट इंडीज इंटरनेशनल क्रिकेट के। काफी सालों तक तो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट के लिए स्पॉन्सर पीछे पीछे भागता था और मेरा ख्याल बहुत बड़ा ब्रांड था, वो अब खत्म होता जा रहा है। बस इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जो कि T20 खेल रहे हैं और बस हर जगह जाके लीग्स खेल रहे हैं, लेकिन जो वेस्ट इंडियन क्रिकेट, जो असल इंटरनेशनल वेस्ट इंडियन क्रिकेट है, वो सफर कर रही है। और ये आप अंदाजा लगा लें कि इधर से उनको ना स्पॉन्सर इकट्ठे हुए ना वो इस सीरीज को बेच सके।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेली गई T20 सीरीज में नौजवान लेग स्पिनर शादाब खान का जादू सर चढ़कर बोला और वो मुसलसल दो मैचों में मैन ऑफ द मैच रहने के बाद मैन ऑफ द सीरीज भी करार पाए। मैंने शादाब खान से पूछा कि आपकी गुगली जमाने भर में मशहूर हो गई है, तो क्या सिर्फ यही गुगली या कुछ और भी है बैट्समैनों को काबू करने के लिए?
गुगली वैसे मशहूर हो भी है लेकिन मैं हर बॉल पे काम कर रहा हूँ, हर बॉल पे काम कर रहा हूँ। जितनी ज्यादा मेरा यही बिलीव है, जितनी ज्यादा मैं मेहनत करूंगा हर चीज पे उतना।
शादाब खान से मेरा अगला सवाल था कि क्या आपने सोचा था कि T20 सीरीज में इस तरह की जबरदस्त परफॉर्मेंस दे देंगे?
सोचा था कि अच्छा परफॉर्म करूंगा लेकिन इतना नहीं सोचा था कि इस तरह होगा। बाकी मेहनत की थी, हार्ड वर्क किया था, कोचेज ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया।
शादाब खान से मेरा आखिरी सवाल PSL के बारे में था कि इससे आपको कितना फायदा पहुंचा?
PSL में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि तकरीबन वो सेम इंटरनेशनल सिनेरियो था, बड़े बड़े प्लेयर थे जिनके नाम KP वॉटसन।
और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद।
साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान AFC विमेंस एशिया का फुटबॉल टूर्नामेंट का मैच आज नॉर्थ कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग में खेला जाएगा और इस दौरान साउथ और नॉर्थ कोरिया के झंडे स्टेडियम में लहराए जाएंगे। दोनों मुल्क पहली बार कोरिया में मध्य मुकाबल होंगे। UAE में अल अहली फुटबॉल क्लब ने अरेबियन फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में अल अहली ने अल शबाब फुटबॉल क्लब को 2-0 से हराया। नई दिल्ली में इंडिया की ओलंपिक फाइनलिस्ट PV सिंधु ने इंडियन ओपन वर्ल्ड सुपर सीरीज बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में सिंधु ने वर्ल्ड और ओलंपिक चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारिन को 2-0 से हराया। सिंधु ने ये टाइटल पहली बार जीता है।
इसी के साथ अब अब्दुलरशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
आज सैरबीन का अहम मौजू था शाम पर अमरीकी टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का हमला, ये हमारे वेबसाइट की भी शह सुर्खी है। इस हमले के मुजमिरात के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या ये कि टोमाहॉक क्रूज मिसाइल होता कैसा है, तो आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है BBCUrdu.com। اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے اسد علی, پروڈیوسر امبر خیری, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راڈ برینٹن اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ایک چوری شدہ ٹرک کے ذریعے پیدل چلنے والے کم از کم 3 افراد کو کچل کر ہلاک کر دیا گیا جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں. سویڈن کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بظاہر یہ دہشت گرد حملہ ہے. شام میں امریکی فضائی حملوں کے بعد روس نے امریکی فوج کے ساتھ شام کی فضائی حدود میں حادثاتی ٹکراؤ کو روکنے کا معاہدہ معطل کر دیا ہے. دوسری جانب شام میں امریکی فضائی حملے پر حمایت حاصل کرنے کے لیے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جاری ہے. پاکستان کے شہر لاہور میں پولیس کے مطابق ایک احمدی ڈاکٹر اشفاق احمد کو نامعلوم حملہ آور نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے چینی ہم منصب جی جن پنگ کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کر دیے ہیں. تھائی لینڈ میں پولیس کا کہنا ہے کہ وسطی خطے میں 20 سے زیادہ آتش گیر مادے اور بم کے حملے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن بڑے پیمانے پر بجلی کی ترسیل میں کمی اور رکاوٹ پیدا ہوئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.